السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأتم التحيات. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما معناه تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فمن أنكرها نكتت نكتة بيضاء، ومن أعرفها نكتت نكتة سوداء، حتى تكون القلوب كالقلبين، إما سوادا خالصا وإما بياضا خالصا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. برادران اسلام اور خواتین اسلام، باوجود اس کے کہ یہ ویکینڈ نہیں ہے، پھر بھی آپ حضرات دین کی بات سننے کے لیے جمع ہیں، جبکہ عام طور پر لوگوں کے پاس ان دنوں میں وقت نہیں ہوتا. یہ آپ کے دین سے خوب محبت رکھنے کی اور دین کی باتوں کے سننے کے شوق کی علامت ہے. اللہ پاک قبول فرمائے. اور اس بندے ناچیز کو اجنبی ہونے کے باوجود گوارا کر رہے ہیں، یہ بھی آپ کی ایمان والوں سے محبت کی علامت ہے کہ ایمان والا چاہے جانا پہچانا ہو یا نہ ہو، نیا ہو، اسے ایک انسیت ہوتی ہے ایمان کی نسبت سے. انما المؤمنون اخوة، ایمان والے سارے بھائی بھائی ہیں، چاہے کہیں کے ہوں، کہیں رہتے ہوں، کہیں سے آئے ہوں. مثل المؤمنین فی تبادہم و تراحمہم و تعاطفہم کجسد واحد، ایمان والوں کی مثال ان کے آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے میں اور ایک دوسرے سے محبت کرنے میں اور ایک دوسرے کے لیے مہربان اور نرم ہونے میں ایک جسم کی طرح سے ہیں. پورے ایمان والے ایک جسم کی طرح سے ہیں. ان اشتکا لہ عضو، اگر جسم کا کوئی حصہ مریض ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، شکایت اس کو ہو جاتی ہے، تدعا لہ کل الجسد فی السحر والحمی، پورا جسم شریک ہو جاتا ہے بخار میں بھی اور جاگنے میں بھی. جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم یہ نہیں کہتا کہ تجھے تکلیف ہے تو جاگتا رہے، نہیں، وہ سب تکلیف میں شریک ہو جاتے ہیں، سب کو بخار آ جاتا ہے، سب جاگتے ہیں. تو یہ ایمانی اخوت میرے دوستو بھائیوں بڑی بات ہے. ایمانی اخوت بہت ہی بڑی نعمت ہے، اور یہ حقیقی اخوت سے یعنی خونی رشتہ داری سے بڑی چیز ہے. کیونکہ یہ رشتے تو ختم ہو جائیں گے موت پر، وہ ختم نہیں ہوں گے موت پر بھی. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، قیامت میں پھر نسب و سب کچھ باقی نہیں رہیں گے. جو رہے گا بھی نسب، وہ بھی ایمان کی نسبت پر ہی رہے گا. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، تو ایمان اگر ہے تو پھر یہ اخوت یہ دنیاوی خاندان پر اور نسب پر بھی اثر انداز ہوگی کہ جو ایمان والے ہیں اور ان کی اولاد نے ان کی ایمان کے اندر اتباع کی ہے، تو پھر ہم ان اولادوں کو باوجود بڑوں کے مرتبے کے برابر نہیں ہونے کے، بڑوں کے مرتبے کے ساتھ کر دیں گے تاکہ ان کو خوشی ہو جائے. کہ کوئی بھی اپنی اولاد کو چھوٹا دیکھنا پسند نہیں کرتا، چھوٹے مرتبے پہ پسند نہیں کرتا. شیخ اور باپ، شیخ جو کہ روحانی تربیت کرنے والا ہوتا ہے اور باپ جو کہ جسمانی تربیت کرنے والا ہوتا ہے، ان دونوں کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی اولاد کو اپنے سے آگے دیکھنا چاہتے ہیں. ان کو جلیسی نہیں ہوتی، ان کو پیار ہی آتا ہے. جتنا زیادہ اولاد بڑی ہوتی ہے مرتبے میں، فضیلت میں، کمال میں، علم میں، ہنر میں، صلاحیت میں، راحت میں، سکون میں، عزتوں میں، رفعتوں میں، اتنا زیادہ باپ کو خوشی ہوتی ہے، اتنے زیادہ شیخ کو خوشی ہوتی ہے. مگر ایک ہم بھی باپ ہیں، لیکن ایسے عجیب و غریب باپ ہیں کہ اپنی اولاد کے بارے میں ہمیں اس کی فکر بھی نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن وہ کس حالت میں اٹھیں گے. ہم نے ان کے ایمان کے بارے میں، ان کے دین کے بارے میں ایسے خاطر خواہ فکر نہیں کی جس سے ہم کل کے دن سرخرو ہو سکیں، ہمارا سر عزت سے بلند ہو سکے کہ صاحب دیکھو ان کی اولاد ہے کیسی، ماشاءاللہ اس نے کام کیے ہیں، کارہ نمایاں اسلام میں انجام دیے. حالانکہ اصل اولاد کی اولاد کا جو کمال ہے، کامیابی ہے، وہ آخرت کی ہے. جس کی اولاد آخرت میں اچھی ثابت ہو گئی وہی اچھا ہے، اور اس کے ماں باپ ہی اچھے ہیں. اور اگر اولاد کا نقصان نکلا آخرت میں اور اس میں ماں باپ کا ہاتھ ہے، تو اس ماں باپ سے بڑا ظالم اس دنیا میں کوئی نہیں، کافر بھی نہیں، دشمن بھی نہیں، اس باپ سے زیادہ، اس ماں باپ سے زیادہ بڑے ظالم کوئی نہیں ہے جن کی اولاد آخرت میں ضائع ہوئی اور اس میں ماں باپ کا بھی ہاتھ ہے، ان کی تربیت میں، ان کی تعلیم میں، ان کی نگرانی میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ. آپ فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک نقصان اٹھانے والے وہ ہیں جنہوں نے نقصان کر لیا اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا، جنہوں نے نقصان کر لیا اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا قیامت کے دن. دنیا میں لاس ہو جاتا ہے، دنیا میں ضائع ہوتے ہیں، دنیا میں کمزوری ہوتی ہے، دنیا میں کمی ہوتی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں، ٹیمپرری چیز ہے، آنی جانی ہے، تھوڑے دن کی بات ہے. آخرت میں اگر خدا نہ خواستہ نقصان نکل آیا اولاد کا، تو وہ ہے اصل نقصان اٹھانے والے. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین. سن لو کہ یہ بہت بڑا نقصان ہے. لہم من فوقہم غلل من النار ومن تحتہم غلل. ان کے اوپر بھی آگ، ان کے نیچے بھی آگ ہوگی. ذلک یخوف اللہ به عباده یا عباد فاتقون. یہ وہ بات ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، اے میرے بندوں ڈر جاؤ. یہ ریئل ہے، یہ حقیقت ہے، کوئی فرضی بات نہیں ہے، کوئی ڈراوا نہیں ہے، خالی دھمکانے والی بات نہیں ہے کہ دھمکا تو رہے لیکن کریں گے نہیں ایسا. یہ ایک نظام ہے، ایک اصول ہے. اسی لیے اس ملک میں اور اپنے پڑوس میں بھی ہم جہاں سے آ رہے ہیں، وہ یا دونوں دیکھا جائے تو ایک ہی ہوتے ہیں وہ. اس میں ہمارے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے، پرابلم ہے، اور ماں باپ کو جو کنسرن ہے میرے بھائیوں، وہ یہی ہے کہ ہماری اولاد جو ہے وہ کس رخ پہ جا رہی ہے. چھوٹے جب ہوتے ہیں بالکل، تو ان کو مسجد کو پکڑ کے لاتے ہیں کہ بھائی بچے کو نماز کی عادت ڈالنا ہے، اور اس وقت لاتے ہیں جب تک، جبکہ لانا بھی نہیں ہے. جنبو مساجدکم صبیانکم جنبو مساجدکم المجانین والصبیان او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل چھوٹے بچوں کو، پاگلوں کو، ان دونوں کو مسجد میں آنے سے اپنے مسجدوں کو بچاؤ. بالکل ظاہر ہے کہ وہ ڈسٹرب کرتے ہیں. باپ کو تو ڈسٹرب نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ بیٹا ہے اس کا، اس کو خراب نہیں دکھتا، لیکن سارے مسلیوں کو تو ڈسٹرب ہوتا ہے نا. جب بالکل چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم ان کو لاتے ہیں، لیکن جب وہ باشعور ہونے لگتے ہیں، ہائی اسکول میں جانے کا وقت آ گیا، کالج میں جانے کا وقت آ گیا، پھر اس وقت ہم فالو اپ ہی نہیں کرتے. اب یا تو بالکل چھوٹے بچے نظر آتے ہیں، یا بڑے ہونے کے بعد میں کوئی دین کی طرف توجہ ہوئی تو وہ نظر آتے ہیں، یا ٹین ایج جو ہے نا وہ پورے غائب ہو جاتے ہیں. 18, 19, 20 سال کے بچے کہاں ہیں؟ اتنے لوگوں کو اتنے ہی بچے ہیں کیا؟ نہیں، ملتے ہی نہیں. سوچنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا بھی اس میں ہاتھ ہے. اگر ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، ہمارا اس میں ہاتھ نہیں ہے، تو صرف یہی صدمہ بھگتنا پڑے گا کہ میرے بچے کو نقصان ہو. اگر ہمارا بھی دخل ہے تو پھر یہی صدمہ صرف بھگتنا نہیں پڑے گا، یہی صدمہ بھگتنا نہیں ہوگا، اس کے ساتھ خود کو بھی رگیدا جائے گا، گردن ہماری بھی ناپی جائے گی. بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے میرے دوست. اور وہ چیز کیا ہے جو کرنا تھا مجھے اور آپ کو یا کرنا ہے، اس کے بارے میں سوچنا ہے. وہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، وہ اس حدیث میں یہ مضمون ہے. جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی، ویسے ویسے فتنے پیدا ہوتے چلے جائیں گے. ہم فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں. حضرت جلال آبادی رحمتہ اللہ علیہ اضمحلال کا دور فرمایا کرتے تھے، چونکہ زمانے کو برا نہیں بولنا چاہیے، تو فرماتے تھے کہ یہ دور اضمحلال کا ہے. یہ ہمارے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. زوال ہے، اضمحلال ہے، حالات میں تبدیلی ہے، تغیر ہے، چینجز ہیں. تو اس میں میرے دوستوں جن چیزوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی اس میں سے فتنے ہیں، جو فتنے ہماری اولاد کو لپیٹ رہے ہیں، جو فتنے ہماری عورتوں کو اور ہماری بچیوں کو لپیٹ رہے ہیں، جو فتنے ہمیں لپیٹ رہے ہیں اور ہمارے کاروبار کو، بزنسز کو، ہمارے کاموں کو، یعنی فتنے ہی فتنے ہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے پیشین گوئی فرمائی، الگ الگ اسلوب میں الگ الگ موقعوں پر آپ نے یہ بات فرمائی ہے، اس میں سے جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس میں ایک عجیب بات ہے. فرمایا کہ قیامت کے قریب جو حالات ہوں گے وہ ایسے ہوں گے کہ اس میں فتنے دلوں پر پیش کیے جائیں گے. باہر کے فتنے تو ہوتے ہی ہیں لیکن فتنے دلوں میں آئیں گے. اور کل حصیری، وہ فتنے ایک نہیں ہوں گے بلکہ گروپ ہوگا، اور وہ گروپ انڈیویجول نہیں ہوگا بلکہ وہ اس کے اندر ایک قسم کی اجتماعیت اور لنک پایا جائے گا. حصیر، چٹائی جس کو ہم کہتے ہیں، اپنے گھروں میں جو حصیر ہوتی ہے، اس حصیر کی پتیوں میں یہ بات ہے کہ وہ ایک دوسرے میں مرج ہوتے ہیں اور وہ سب مل کے ہی تانا بانا اپنا بنتے ہیں، پھر جا کے پوری حصیر وجود میں آتی ہے. فرمایا تورد الفتن علی القلوب، فتنے پیش کیے جائیں گے دلوں پر. کل حصیری، حصیر کی کاڑیوں کی طرح سے، عودن عودا، اس کی جو کاڑیاں ہوتی ہیں وہ حصیر کی طرح سے جوڑ کے پیش کی جائیں گی. فمن انکرہا، جو اس فتنے سے اپنے کو اجنبی رکھا، غیر مانوس رکھا، متاثر نہیں ہوا، تو نکتت نکتتم بیضا، اس کے دل میں ایک سفید روشن نقطہ لگا دیا جائے. پھر چونکہ دوسرا بھی اس کے ساتھ میں لگا ہوا فتنہ ہے، اس سے بھی اس نے بچا اور ایک نقطہ لگ گیا، تیسرے سے اس نے اپنے آپ کو بچایا تو اور ایک نقطہ لگ گیا. تو جیسے جیسے فتنے آتے جائیں گے اور ایک ایک فتنے سے آدمی اپنے آپ کو بچاتا رہے گا تو اس کے دل کی روشنی میں اور سفیدی میں اضافہ ہوتا جائے گا. ممن اعرفہا، اور جو آدمی مانوس ہوگا ان فتنوں سے، متاثر ہوگا، انوالو ہو جائے گا، اور وہ انوالو ہونا بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک میں ہو تو دوسرا لنک اس کی آ جاتا ہے، لگ کے اس کے ساتھ، دوسرے سے متاثر ہو گئے وہ آ گیا اس کے ساتھ، تیسرے سے چوتھا آ گیا. ومن عرفہا نکتت نکتت سودا، جو مانوس ہو جائے گا ان فتنوں سے تو سیاہ نقطہ اس کے دل میں آ جائے گا. اور چونکہ فتنہ ایک نہیں ہوگا تو لہذا وہ نقطہ بڑھتا چلا جائے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نوبت یہاں تک پہنچے گی کہ حتی تکون القلوب کالقلبین، یہاں تک کہ انسانوں کے دل دو دلوں میں بٹ جائیں گے، اما سواد خالصا یا بالکل سیاہ دل ہوں گے، وہ اما بیاض خالصا یا بالکل روشن دل ہوں گے. جو آدمی اللہ سے، اللہ کے رسول سے، دین سے، ایمانیات سے، اسلامیات سے، آخرت سے تعلق رکھنے والا ہوگا وہ اس تعلق میں بڑھتا ہی چلا جائے گا، وہ بیاض خالص میں نکل جائے گا. اسی وجہ سے فتنوں کے اس دور کے اندر بھی آپ دیندار کو دیکھیں گے کہ اس کی دینداری میں اضافہ ہے. ابھی ہم اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھ رہے ہیں، یہ 20 سال میں، 20 سال پہلے کا بھی ٹورا میں نے کینیڈا دیکھا ہوا ہے، ابھی 20 سال کے بعد بھی دیکھ رہا ہوں، ہم شکاگو کو 20 سال پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، 20 سال کے بعد بھی دیکھ رہے ہیں. فتنے بھی بڑھ رہے ہیں، حالات بھی دن بہ دن خراب ہو رہے ہیں، اور دینداری، دینی صحوہ، بیداری، دین کی طرف رجوع، نمازوں میں مصلیوں کا بڑھ جانا، مسجدوں کا آباد ہو جانا، دین کی محنت میں حصہ لینا، لوگوں کا اللہ کے راستے میں جانا، دینی انسٹیٹیوٹس کا قائم کرنا، اپنے بچوں کو حافظ بنانا، اپنے بچوں کو عالم بنانا، ان کو دین کا داعی بنانا، ان کو دین کی علمبردار بنانا، یہ رخ بھی آپ کو برابر ملتا رہے گا حالانکہ فتنے بڑھتے جا رہے ہیں. اور دوسری سائڈ میں جو فتنوں سے متاثر ہو رہا ہے، چاہے وہ دیندار کا گھرانہ ہو یا بے دین کا گھرانہ ہو، وہ بولنے کی بات نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر، کیونکہ سواد خالص اور بیاض خالص کی طرف سفر ہے انسانیت کا، پورے انسانوں کا سفر یا بالکل سیاہی کی طرف ہے یا بالکل سفیدی کی طرف ہے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے، آپ نے فرمایا ہے. اور علماء نے فرمایا کہ فتنوں کی یا پیشین گوئیوں کی تمام باتوں کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس لیے اطلاع دی ہے کہ یہ امت جس تک میرا یہ پیغام پہنچے وہ کم از کم اپنا بچاؤ اور اپنے گھر والوں کا بچاؤ کر سکے. ایک ریزن اس کا, ایک وجہ اس کی یہ بتائی جاتی ہے. دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ امت ذمہ دار ہے کہ اس کو دھکیلے پیچھے کی طرف, فتنے آئیں گے ان کا سدے باب کرے, ان کو روکے, کیونکہ جتنا زیادہ یہ رکے گا اتنے زیادہ پھر یہ دنیا جو ہے نا طول پکڑتی جائے گی اور پھر حالات یہاں کے سدھرتے چلے جائیں گے. یہ موضوع تو ہے بہت لمبا, لیکن میں ایک دو باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں تھوڑی سی مختصر انداز میں. وہ یہ ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ نے دل کو جگہ بتایا فتنے کی. فتنہ تو باہر ہوتا ہے, بے حیائی باہر ہے, بدتمیزی باہر ہے, ایمان سوز حالات باہر ہیں, شراب و کباب باہر ہے, رشوت اور سود باہر ہے. پھر یہ دلوں پہ پیش کیا جائے گا کیا مطلب ہے؟ میرے بھائیو بات اصل یہ ہے کہ یہ سب چیزیں جو باہر نظر آتی ہیں وہ پہلے اندر پیدا ہوتی ہیں, اور وہ اندر جو ہے اصل قلب جو آدمی کا ہے وہ ایمان کی جگہ ہے, محل ایمان ہے. قلب انسان کا ایمان کا محل ہے, ایمان کی جگہ ہے, معرفت کی جگہ ہے, اللہ پاک کی معرفت کی جگہ ہے. جب یہ ڈیمیج ہوگا, یہ متاثر ہوگا, تو اس تاثر سے جو خارجی اثرات سامنے آتے چلے جائیں گے وہ خارجی اثرات میں بے شمار چیزیں آپ کو نظر آئیں. ہم سمجھتے ہیں کہ تکلیف یہاں ہو رہی, برائی یہاں پر ہے, لیکن وہ شروع ہوئی ہے برائی یہاں سے. اور ایک دوسری بات یہ فرماتے ہیں شراح شارحین حضرات, وہ یہ ہے کہ چونکہ فتنوں کی قسمیں الگ الگ ہیں, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر اس فتنے کی خاص طور پر نشاندہی فرمائی جو دل سے متعلق ہوا کرتی ہے. دلوں سے متعلق جو فتنے ہوتے ہیں, دلوں سے متعلق جو فتنے ہوتے ہیں میرے دوستو, ایک تو ایمان کی کمزوری کا فتنہ ہوتا ہے جس کے لیے محنت کی جاتی ہے, دعوت دی جاتی ہے, ماحول میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی ترقین کی جاتی ہے, اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترغیب دی جاتی ہے. اور ایک فتنہ جو بہت ہی عجیب ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے, شاید ہم سمجھتے بھی ہوں اس کو کہ یہ فتنہ ہے یا نہیں ہے, وہ ہے ہمارے علم کی تبدیلی کا فتنہ. ہم جس دور سے اس وقت گزر رہے ہیں وہ دور ہے تبدیلی علم, تبدیلی نالج کا فتنہ, دانش کے بدلنے کا فتنہ. اور اس کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں پیشین گوئی فرمائی. آپ نے فرمایا کہ اذا رؤی المنکر معروفا والمعروف منکرا, وہ وقت آئے گا کہ جب جو بری باتیں ہیں, بری چیزیں ہیں, وہ اچھی جانی لگیں گی, اور جو اچھی باتیں ہیں وہ بری جانی لگیں گی. اچھی چیز کو بری جاننا اور بری چیز کو اچھی جاننا, کیونکہ جب یہ ہوتا ہے کہ بری بات اچھی ہونے کی وجہ سے دماغ میں بیٹھ جائے تو نہ اسے توبہ کی نوبت آتی, نہ اس کو آدمی کرتے ہوئے کچھ ملامت اپنے اوپر کرتا ہے, نہ اس کو کوئی اس کو رنج ہوتا ہے, اور پلس اس کے ساتھ وہ خوش بھی ہوتا ہے اور اس پر ہمیشہ رہتا ہے, اور پلس اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ اس کو اپنے دین کی بات بھی سمجھتا ہے, کیونکہ دین کے اندر تو اچھائی کی تعلیم ہوتی ہے. وہ قرآن کی بات سمجھ رہا ہوتا ہے, وہ حدیث کی بات سمجھ رہا ہوتا ہے, ایک طوفانی سلسلہ اس کے ساتھ میں لگا ہوا ہے کہ جب برائی بھلائی معلوم ہونے لگے اور بھلائی برائی معلوم ہونے لگے, یہ چیز سب چیزوں میں چلتی ہے, عقیدوں میں بھی ہوتا ہے, عبادتوں میں بھی ہوتا ہے, معاملات میں بھی ہوتا ہے, معاشرت میں بھی ہوتا ہے, ثقافت میں بھی ہوتا ہے, تمدن میں ہوتا ہے, کلچر میں ہوتا ہے, تہذیب میں ہوتا ہے, اخلاق میں ہوتا ہے, صفات میں ہوتا ہے. یہ سلسلہ سب جگہوں میں, سب شعبوں میں ہوتا ہے کہ جو اچھی چیز ہے وہ بری, جو بری چیز ہے وہ اچھی. انسان کی جو شیپ شکل ہے اس میں اچھی کون سی ہے, بری کون سی ہے, انسان کی جو وضاحت ہے اس میں اچھا کون سا ہے, برا کون سا ہے, انسان کا جو لباس ہے اس میں اچھا کون سا ہے, برا کون سا ہے, انسان کے لیے جو کھانا پینا ہے اس میں اچھا کون سا ہے, برا کون سا ہے, انسان کی جو خوشیاں ہوتی ہیں اس میں اچھی خوشی کون سی ہے, بری خوشی کون سی ہے, خوشیوں کی جو گیدرنگ ہوتی ہے اس میں اچھی گیدرنگ کون سی ہے, بری گیدرنگ کون سی ہے. پورے آپ یہاں سے وہاں تک انالائز کرتے جائیے, یہاں سے وہاں تک آپ کو تبدیلی ملے گی. شادی ہو گئی, ارے کیا شادی ہوئی بھائی, کیا شادی ہوئی, کون سی شادی کے اوپر ہم واہ واہ کرتے ہیں, اس شادی پر جو کہ اچھی ہے, جو مسجد میں انہیں کے خانے پڑھا لے کے امام صاحب کے سامنے دو چار آدمیوں نے جو ہے نا گھر پہنچ کے دلہن کو رخصت کر لیا, اس شادی کو ہم کبھی کہتے ہیں کہ کیا شادی تھی, زبردست شادی تھی؟ غم میں کون سا غم اچھا ہے, کون سا غم خراب ہے, ساری چیزوں کے اندر آپ کو تبدیلی ملے گی. اس وقت اچھی زندگی, اچھی کالونی, اچھی لوکیلٹی. ارے کیا پانچ لوگ رہتے ہیں, کیا اچھی کالونی ہے, ایک بھی نمازی نہیں ہے, حالانکہ اس میں ایک بھی نمازی نہیں ہے, اور اچھی پاش کالونی بھی ہے. اچھی کیسا ہو گئی بھائی, کس حساب سے اچھی ہے یہ؟ تو مطلب یہ ہے کہ ہمارا علم بدل رہا ہے, اور مسلمان کا علم اگر نبی کے علم سے صلی اللہ علیہ وسلم میچ نہیں کرا, اس کے اندر تبدیلی آئی, وہاں سے گیا ہوا آدمی, وہ سب سے بڑا فتنہ ہے, سب سے بڑا. یعنی یہ باہر کی جو بدتمیزی, ننگاپن, بےہودگی ہے نا, یہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں, یہ بہت اسمال چیز ہے اس کے مقابلے میں, یہ بہت بڑی چیز ہے. وہ غلط عمل ہے, یہ غلط علم ہے. غلط عمل ایک برا عمل ہوتا ہے, غلط علم ایک برا راستہ ہوتا ہے, غلط علم, غلط عمل معصیت ہوتی ہے, غلط علم ضلالت اور گمراہی ہوتی ہے, جو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں موجود ہے. ہمارے علم کے اندر غلطیاں آ رہی ہیں, اور پورے کے پورے معاشرے میں آ رہی ہے, مردوں میں, عورتوں میں. اچھی عورت کون سی؟ قرآن پاک کو دیکھو, آپ پتہ چلے گا کہ اچھی عورت کون سی ہے. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. اچھی عورت تو وہ ہے جو ماننے والی ہو. قانتات یہاں پر مطیعات کے معنی میں ہے. اچھی عورت کسے کہیں گے؟ جو بات شوہر کی مانتی ہو, اور شوہر کے غیاب میں عزت میں خیانت نہ کرتی ہو. یہ دو جملے قرآن پاک میں فرمائے گئے ہیں, اس کو صالحات سے تعبیر کیا گیا ہے. فالصالحات قانتات. اچھا مرد کون سا ہے؟ اچھا مال کون سا ہے؟ اچھا مکان کون سا ہے؟ اچھی دکان کون سی ہے؟ میرے دوستو, یہ خود آپ کا ذہن خود بھی کام کرے گا. اس میں ضرورت نہیں ہے کہ اس میں کوئی ہم مذاکرہ کریں لمبا چوڑا. ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اس وقت دینداروں میں, کیا ہو رہا ہے. اور ہماری دین, جب ہم اپنے دین کا تجزیہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم دیکھنے میں دیندار لگتے ہیں, بولنے میں دیندار ہیں, خود کو بھی دیندار سمجھ رہے ہیں, دوسرا بھی ہمیں دیندار سمجھ رہا. لیکن اگر اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے ماڈل میں اور جناب والا اس میں رکھتے ہیں, تو وہ تو کہیں سے بھی نہیں چسپاں ہو رہا ہے. تنہا مداخ داغ شد تمبا کجا کجانے, ہم کسی ایک جگہ سے بھی صحیح نہیں. اور یہ پورے معاشرے کے اوپر اثر انداز ہے, پورے مجموعے پر. ایک بزرگ گزرے ہیں, حضرت صدیق احمد صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ, ابھی حال میں چند سال پیشتر ان کا انتقال ہوا. بڑے عجیب و غریب بزرگ تھے. ہتورا باندھا کے اندر ان کا بہت بڑا مدرسہ ہے. حضرت مولانا سعد اللہ صاحب, حضرت مولانا سعد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھانوی کے خلیفہ تھے, ان کے وہ خلیفہ تھے. ان سے ہماری بھی ملاقات ہے ان سے. ایک مرتبہ وہ بیان فرما رہے تھے, ہمارے پاس حیدرآباد آئے ہوئے تھے. انہوں نے ایک عجیب بات فرمائی. انہوں نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی رحمت جو آتی ہے وہ نبی کے راستے سے آتی ہے. تو اللہ رب العزت کی رحمت پورے مسلمانوں کے اوپر گردش کر رہی ہے کہ نبی کے راستوں میں سے کسی ایک راستے سے اندر جاؤں, اس کو راستہ ہی نہیں مل رہا ہے. جب روزن سوراخی نہیں, راستہ ہی نہیں ہے, باب ہی کھلا ہوا نہیں ہے, تو جائے گی کہاں سے؟ وہ فرد میں پائی جاتی ہے. کسی فرد میں کوئی بات ہے, کسی فرد میں کوئی بات ہے, کسی فرد میں باعث ہے. مجموعی امت مسلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے لینے کے جو اسباب ہونے چاہیے وہ رکھتی نہیں ہے اپنے پاس, کیونکہ وہ اسباب ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت. وہ آنا چاہتی ہے, یا راستہ ہی نہیں ہے تو آئے گی کہاں سے؟ ہمارا بس ایسی فضا کے اندر گھوم رہی ہے کہ میں مسلمانوں میں داخل ہوں لیکن اس کو راستہ نہیں مل رہا ہے. یہ جو صاحب معرفت لوگ ہوتے تھے وہ بہت سی چیزیں دیکھ لیا بھی کرتے تھے. ان کا بیان یہ بتا رہا تھا کہ وہ اپنے مشاہدے کو بول رہے ہیں, ان کا مشاہدہ ایسا تھا. تو ہم جن فتنوں میں اس وقت گھرے ہوئے ہیں میرے بھائیوں, دوستوں اور بہنوں ہماری, ان فتنوں میں بہت بڑا فتنہ ہے ہماری غلط فہمی کا فتنہ, علمی کنفیوژن کا فتنہ. یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ میں فرقے بھی بہت زیادہ ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہر آدمی کے جو سمجھ میں آتا ہے وہ فتوے دینے لگتا ہے, مسئلے مسائل میں دخل دینے لگتا ہے, زبان درازی کرنے لگتا ہے, افواہ گوئی کرنے لگتا ہے. دوسرے حساس معاملہ میں کبھی زبان نہیں کھلتی. ایک دین ایسی چیز ہے جس میں کوئی حساسیت نہیں ہے, کوئی سینسیٹیو پنا نہیں ہے, جو چاہے منہ کھولو. حالانکہ یہ اللہ کا دین ہے, خالق و مالک کا دین ہے, مالک الملک کا دین ہے, احکم الحاکمین کا ہے. اس کے اندر جو نزاکت ہے, اس میں جو باریکی ہے, اس میں جو حساسیت ہے, وہ دنیا کی کسی بھی چیز میں نہیں ہو سکتی, کسی کی گورنمنٹ کے کسی قانون میں نہیں ہو سکتی. جو نزاکت و باریکی اللہ کے دین میں ہے, جو جامع ہے, جو قیامت تک کے لیے, جو ساری انسانیت کے لیے اور جو انسانیت کے سارے شعبوں میں ہے, اس کے اندر کتنی نزاکت ہے. وہاں بس جس کا منہ آیا بولتے ہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ دین کے معاملے کے اندر بولنے میں فوری طور پر کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چپت نہیں پڑ رہی, مار نہیں پڑتا, مواخذہ نہیں ہے, ٹکٹ نہیں کٹتا, جیل میں نہیں بھیجا جاتا. اور جہاں اس کا ڈر ہوتا ہے وہاں کیسے منہ بند ہوتا ہے. ارے بھائی یہ ٹاپک مت چھوڑو, آج کل حالات اچھے نہیں ہیں. کیسا بولتا ہے آدمی دین کے معاملے میں, جیسا چاہے بولتے. تو یہ جو علمی کنفیوژن ہے, صحیح علم کا نہ رہنا اس امت مسلمہ میں, یہ وہ دل کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے جو اس وقت امت مسلمہ جس کا شکار ہے. اور یہ وہ چیز ہے کہ جتنی زیادہ یہ پھیلتی اور بڑھتی جائے گی, اتنی زیادہ امت اس فتنوں کے اندر, بیرونی فتنوں میں, فزیکل فتنوں میں, ظاہری فتنوں میں بھی مبتلا ہوتی رہے گی. اس کا انسداد ہونا ضروری ہے کہ جو نبی کی نظر ہے وہ ہماری نظر ہو, جو نبی نے یقین دیا ہے وہ ہمارا یقین ہو, جو ان کا علم ہے وہ ہمارا علم ہو جائے. نبی کو رسالت کو ماننے کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے علم اور مشاہدے کی نفی کر کے سرکار کے علم اور مشاہدے کو قبول کر لینا. ہم کیا جانتے ہیں؟ ہم کچھ نہیں جانتے. ہم کیسا جانتے ہیں؟ ہم کیسا بھی نہیں جانتے. وہی ہے جو سرکار نے ہمیں بتایا. جس کو آپ نے چھوٹا بتایا وہ چھوٹا ہے, جس کو بڑا بتایا وہ بڑا ہے, جس کو آپ نے حقیر بتایا وہ حقیر اور ذلیل ہے, جس کو آپ نے عزیز اور محترم بتایا وہ عزیز اور محترم ہے, جس کو آپ نے اچھا بتایا وہ اچھا ہے, جس کو آپ نے برا بتایا وہ برا ہے. اچھے برے کے اچھے برے کا معیار انسان تھوڑا ہی ہے. کسی چیز کے اچھا ہونے کا, کسی عمل کے اچھا ہونے کا, برا ہونے کا, کسی تہذیب کے اچھا ہونے کا, برا ہونے کا معیار انسان کی عقل نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں, مسلمانوں کو یہ یقین اپنے اندر پیدا کرنا ہے, اور ہے ماشاءاللہ ذرا اس کو تازہ کرنا ہے, اپنے نوجوانوں میں اس کو لانا ہے. کسی بھی چیز کے اچھا برا ہونے کا مدار انسان کی فہم پر نہیں ہے. انسان کی فہم تو چینج ہوتی رہتی ہے, بدلتی رہتی ہے. یہاں ایک چیز بری ہے, وہی چیز دوسری جگہ پر اچھی ہے, دوسری جگہ پر ایک چیز بری ہے, وہی چیز یہاں پر اچھی ہو جاتی ہے. ایک قوم کے اندر وہ چیز بری ہے, دوسری قوم میں وہ چیز اچھی ہے. انسان کے اوپر کہاں سے چھوڑا جا سکتا ہے ایسی چیزوں کو؟ ایک مرتبہ میں دلی جا رہا تھا حیدرآباد سے, وہ چند غیر مسلم حضرات بیٹھے ہوئے تھے. تو چونکہ ٹرین کے اندر ٹائم بہت ہوتا ہے, 24 گھنٹے کا سفر ہے, لوگ ادھر ادھر کے ٹاپک شروع کر دیتے ہیں. تو مجھے دیکھ کے کہ داڑھی والا ہے, مذہبی آدمی ہے, آدمی اسی اعتبار سے پھر ٹاپک نکالتا ہے. انہوں نے بات شروع کی, بات کرتے کرتے کہنے لگے اصل بات یہ ہے بھائی کہ سارے مذاہب جو ہے نا وہ اچھے, اچھائی کی تعلیم دیتے, سب مذہب اچھے ہیں. یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اسلام جو ہے نا وہ توحد فی المذہب کا قائل ہے, اور سچائی جو ہے وہ یعنی اس کے اندر یکتاپن ہے. اور جو ہمارے پاس کے جو دوسرے ادیان والے لوگ ہیں وہ تعدد کے قائل ہیں کہ وہ حق جو ہے نا متعدد ہے. وہ حق 50 راستوں سے جانا سب کو ایک ہی طرف ہے, اللہ کی طرف, چاہے کوئی بھی آدمی کسی مذہب کو اختیار کر لے, یہ ان کا اپنا خیال ہے. تو وہ مسئلہ چھڑ گیا, تو اسے بھی وہ لوگ چاہ رہے تھے کہ کچھ بولوں میں. تو میں نے ان سے یہی سوال کیا, میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ آپ, کیونکہ میرے آپ کے کام کی بھی چیز ہے, اس لیے عرض کر رہا ہوں, مجھے ایک بات بتاؤ, اچھائی اور برائی کی کیا تعریف ہے؟ اچھائی کسے کہتے ہیں؟ اب سب خاموش. بھائی جو چیز اچھی ہے وہ اچھی ہے, کیسا بولتے ہیں لوگ, جو چیز بری ہے وہ جس کو لوگ برا سمجھے, بروں کے نزدیک جو لوگوں کے نزدیک بری لگتی ہے وہ بری ہے, جو لوگوں کے نزدیک اچھی لگتی ہے وہ اچھی ہے. میں کہا نہیں بھائی, یہی فرق, یہی سے ہے بات کی بنیاد. اس کو پکڑ لو پہلے, اس کے بعد آپ بات کی بات کر سکتے ہو, سمجھ بھی سکتے ہو. میں نے کہا اچھائی وہ ہے جسے اللہ اچھا کہتا ہے, اور برائی وہ ہے جسے اللہ برا کہتا ہے. اچھائی برائی انسان کے دماغ پر نہیں ہے. یہ ہم اس لیے مذاکرہ کر رہے ہیں اس کا کہ ہمارے پہ اپنا دماغ بھی صاف کرنے کا ہے, تھوڑا سا اپنے دماغ کے بھی کیڑے نکالنے کے ہیں. شادی وغیرہ کے گڑبڑ پر ہم نے اپنے خاندان میں ہم نے دیکھا, اپنے رشتہ داروں میں ہم دیکھتے رہتے, شادی وغیرہ کے گڑبڑ میں ایک آدمی نے ذرا داڑھی اس کی ادھر ادھر ہو گئی ہے, یا داڑھی بڑھ گئی ہے, اس نے بنائی نہیں ہے, ارے دولہے والے آ رہے ہیں ذرا جا کے صورت بنا لے کے آؤ.
صورت بنا لے کے آیا بگاڑ لے کے آپ کیا کہہ رہی ہے گھر والی؟ ارے یہ ولیمے میں یہ ڈریس پہنتے، ارے یہ کرتا پائجامہ چلیں گا، ارے کیا کروں، تو بدتمیز بدسلیقہ آدمی ہے یار، بے ذوق قسم کا آدمی ہے، کیسے قدریں بدل گئیں، اقدار بدل گئے، اور منہ سے کیا نکل رہا ہے اس کا بھی اندازہ نہیں رہا کہ میں نے اپنے نبی کی شان میں کتنی بے عزتی کر دی، میں نے اپنے نبی کی سنت پر کتنا بڑا داغ لگا دیا، میں نے نبی کے علم کو کتنا داغدار کر، اس کا دماغ کام ہی نہیں کر رہا ہے۔ میرے دوستو، اچھائی وہ ہے ہر چیز میں جسے اللہ اچھا کہتا ہے، برائی وہ ہے جسے اللہ برا کہتا ہے۔ پھر میں نے ان لوگوں سے کہا، چونکہ وہ دوسرے ہمارے اپنے آپ کو تو معلوم ہے، ہم ہو سکتا ہے یہاں پر بھی انڈیا کے لوگ بہت ہوں گے، ہمارے یہاں تو جتنے کنکر ہوتے ہیں اتنے شنکر ہوتے ہیں، 4 کروڑ سے بھی زیادہ معبود ہیں ہندوؤں کے پاس، 4 کروڑ سے بھی زیادہ، ہر نفع نقصان کی چیز معبود کی شکل میں ہے، اس لیے وہ قابل عبادت ہے۔ ان کی تھیوری یہ ہے، ان کی لاجک یہ ہے کہ ہر نفع نقصان معبود کی شکل میں ہے، کہ معبود کی طرف سے ہی وہ ظاہر ہوئی تو یہ چیز، لہذا وہ قابل عبادت ہے۔ اس لیے سانپ کو بھی پوجیں گے، بندر کو بھی پوجیں گے، چوہے کو بھی پوجیں گے، سب کو پوچھتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ کہتے ہو سب اچھائی کی تعلیم دیتے ہیں، اسلام کے علاوہ بات ہر مذہب کی شروع ہوتی ہے شرک سے، اسلام کے علاوہ بات ہر مذہب کی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ مذہب کی بنیادی شرک پر ہے، اور شرک جو ہے ان کے نزدیک، میرے اور آپ کی بحث نہیں ہو رہی یہاں پہ، شرک ان کے نزدیک اللہ رب العزت کے پاس سب سے بڑی گندگی ہے، سب سے بڑی خرابی ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ اب وہ میرے منہ پہ آیا، میں نے تو کہہ دیا جو کہنا تھا، مگر مجھے ٹائم تو نکالنا تھا، بہت لمبا میں خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا دیکھو کیا ہوتا ہے اللہ ہمارے، خیر اللہ کا شکر ہے کہ کوئی آفت نہیں آئی، لیکن بات اصل یہ ہے، حقیقت یہ ہے میرے دوستو بھائیو، کہ وہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تورب الفتن علی القلوب، دلوں پر فتنے آ جائیں گے، آج ہم کس طرح ان فتنوں کے اندر مبتلا ہیں اس کا جائزہ لے لیا جائے۔ ہمیں حضور کی بات پسند نہیں آتی، ہمیں حضور کا طریقہ پسند نہیں آتا، ہمیں حضور کی تہذیب پسند نہیں آتی، ہم کسی کلچر میں، کسی تہذیب میں، کسی تمدن میں، کسی شعار میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور طرف کیوں دیکھ سکتے ہیں؟ کیا ضرورت پڑی ہے ہمیں؟ اس سے بہتر کوئی تہذیب دی جا سکتی ہے؟ اس سے بہتر کوئی ثقافت دی جا سکتی ہے جو سرکار نے ہمیں عطا فرمائی؟ مگر ہمارا علم بدلا ہوا ہے، اور بہت عرصے سے چونکہ بدلا ہوا ہے، ہوتے ہوتے ہماری ہیبٹس بن گئیں، اور جب عادت بن جایا کرتی ہے کسی چیز کی، یکم آدمی نہیں بھی کر رہا ہے، دوسرے آدمی کو دیکھ کے برا سمجھنے کا ذہن ختم ہو جاتا ہے، تو تشابہات قلوبوں، دل ایک دوسرے کے مشابہ ہو جاتے ہیں، اور پھر لعنو یلعنون کما لعنو، لعنت کیے جاتے ہیں، جیسے کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی بن مریم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، شاید آپ کا بارہ سنا ہوا ہوگا تو ذہن ادھر منتقل ہو گیا ہوگا آپ کا، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہی ہو رہا ہے اس وقت میں۔ تو اس لیے اس مختصر سے گزارش میں، طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے، زیادہ بولنے کا موڈ نہیں ہے، اس مختصر سے گزارش میں میں ایک بات صرف یہی عرض کرنا چاہوں گا آپ سے میرے بھائیوں، کہ علم کے صحیح ہونے کے جو اسباب ہیں، دین کے علم صحیح ہونے کے جو اسباب ہیں، ان پر ورک کیجئے، ان پر غور و فکر فرمائیے، پھر یہی چیز اولاد میں منتقل کیجئے، تب ہماری اولاد بھی فتنوں سے بچے گی اور ہم بھی فتنوں سے بچ جائیں گے، اور مسلمان جینا، مسلمان مرنا، یہ سعادت ہمیں مل جائے گی، بھلے سے ہم کینیڈا میں رہ کے مرے، امریکہ میں رہ کے مرے، انڈیا پاکستان میں رہ کے مرے، پوری زمین اللہ کی ہے، اللہ کی بندگی کرنا ہے، اور اللہ کے بندے بن کے رہنا ہے، اور اللہ کے بندے بن کے مرنا ہے۔ لا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم فرما بردار رہو اللہ کے جب تم مرے ہو، جب تمہاری موت آ رہی ہو تو کوئی نافرمانی نہ ہو۔ کتنے افسوس کی بات ہوتی ہے کہ جب دواخانوں میں یہاں جانا ہوتا ہے، کینسر ہو گیا ہے اور آخری اسٹیج پہ پہنچ گیا ہے، اور جناب والا مرنے کے بالکل قریب ہے ایک آدمی، اور اس کو اتنا بھی نہیں ہے کہ اب میں مرنے والا ہوں، کم از کم میں اپنی ظاہری وضاقت، اپنی ظاہری حالت تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کر کے مروں، یہ ذہن کام نہیں کرتا، نہ اس کا کرتا نہ اس کی فیملی کا کرتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کیسا عجیب معاملہ ہے یہ، کیوں علم میں نہیں ہے یہ بات کہ یہ بھی کوئی خراب بات ہے، غلط فہمی پائی جاتی ہے، علم غلط ہو چکا ہے۔ تو اس لیے علم کا صحیح ہونا، یعنی قرآن اور حدیث کے مطابق ہونا، اس پر موقوف ہے کہ قرآن اور حدیث کے ماہرین آپ کے پاس میں ہمیشہ موجود ہوں اور ہمیشہ پیدا ہوتے رہیں۔ مولانا آگے ونکور میں، ماشاءاللہ 25-30 سال سے جب سے بھی ہیں، اور ایک دو مولانا اور آگے، ارے بھائی ونکور میں بڑے علماء موجود ہیں، بس ہے
اس سے بھی زیادہ ڈاکٹر موجود ہیں. پھر میڈیکل کالج کیوں ہے بھائی؟ برخاست کر دو, بسے بہت ڈاکٹر نہ ہو گئے, میڈیکل کالج برخاست کر دو. 15-20 سینکڑوں کی تعداد میں انجینئر ہیں, انجینئرنگ کالج بند کر دو. دنیا میں جس اصول کو چند روزہ دنیا کے واسطے آدمی نہیں مان سکتا, ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کامیابی کے واسطے آدمی اس اصول کو نہ صرف مانتا ہے اپلائی بھی کر لیتا ہے. کیسا اندھیر رچا ہوا ہے. حافظوں کا مسلسل پیدا ہوتے رہنا, عالموں کا مسلسل پیدا ہوتے رہنا, مفتیوں کا مسلسل کنٹینیو ان کا پروڈکشن ہوتے رہنا ہر جگہ ہر کمیونٹی میں, یہ فرض ہے مسلمانوں پر. دعات کا اور داعیوں کا مسلسل پیدا ہوتے رہنا یہ ضروری ہے امت مسلمہ پر. اور آپ کو پتا ہے کہ جب آپ 1000 عالم بنائیں گے تو اس میں سے ایک آدھ ایسا نکلے گا جو پوری امت کے قرضے کو چکا لے گا. وہ تو کوئی ایک ہیرا ہوتا ہے جس کے واسطے بہت سے کنکر کو سمیٹنا پڑتا ہے. ان اللہ تعالی لا یبعث علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها دینها. اللہ تبارک و تعالی ہر 100 سال کے اوپر ایک ایسے شخص کو پیدا فرما دیتا ہے جو دین کو تر و تازہ کر دیتا ہے. ایک آدمی ابھرتا ہے, ایک شخص ابھرتا ہے. اور یہ ہمیشہ یاد رکھ لیجئے, انسٹیٹیوٹ سے نکلا کرتے ہیں, اداروں سے نکلتے ہیں. حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, پوری دنیا کو انہوں نے باغ و بہار بنا دیا, پوری دنیا کے اندر رنگ بھر دیا. وہ خود تبلیغی جماعت سے نہیں بنے, وہ مدرسے سے بنے سوئے, وہ ادارے سے بنے سوئے. وہ ادارہ کیا چیز ہوتی ہے اس کو سمجھتا نہیں ہے مسلمان آج کا. ماں یوسف صاحب ادارے سے نکلے سوئے ہیں, حضرت تھانوی ادارے سے نکلے سوئے ہیں, حضرت قاسم نانوتوی ادارے سے نکلے سوئے ہیں. ادارہ جو ہے نا آدمی کو قرآن و حدیث میں ڈبو کے اس سانچے میں ڈھال کے رکھ دیتا ہے, پھر وہ اس میں کوئی ایسا ہیرا نکلتا ہے جو پوری دنیا کو کی قیادت کر دیتا ہے, مجدد بن جاتا ہے, مصلح قوم ہو جاتا ہے. اللہ پاک اس کی کندھے پر رکھ کے ہزاروں لاکھوں انسانوں کی ہدایت کا سامان کرتا ہے. جب ہمارے اپنے غیر منقسم ہندوستان میں, غیر منقسم کا مطلب اس میں پاکستان بھی ہے, اس میں ہندوستان بھی ہے, اس میں بنگلہ دیش بھی ہے, اس میں سری لنکا بھی ہے, غیر منقسم ہندوستان پر جب مسلمانوں کی قیادت ختم ہو گئی, سیادت ختم ہو گئی, سرداری ختم ہو گئی سیاسی اعتبار سے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کی دینی افتاد آ گئی, ان پر دینی مصیبت ان پر آ گئی, وہ بھی ختم ہونے لگی, اس وقت کے اللہ والوں پر, اولیاء اللہ پر اللہ نے جس چیز کو کھولا وہ یہ تھی کہ جگہ جگہ دینی انسٹیٹیوٹس قائم کرو اور وہاں قرآن کے اور حدیث کے ماہرین پیدا کرو, اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. یہ چیز کیا ہے آپ کو نہیں سمجھ میں آتی, اس سے کیا ہوتا ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس سے کیا ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبہ ابی طالب کے قریب سے گزر رہے تھے, ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے, جاتے جاتے کہنے لگے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اونٹوں کے چرانے پہ میری خالہ مجھے مارا کرتی تھی کہ تجھے اونٹ بھی چرانے نہیں آتا, کیا ہوگا بڑا کا بڑا ہو کے تو کیا کرے گا. فرمایا کہ آج یہ وقت ہے کہ اللہ نے اسلام کی بدولت مجھے ساری رعیت انسانوں کا مجھے اللہ نے چرواہا بنا دیا کہ سارے انسان میرے ساتھ, اور قیامت تک کے واسطے نمونے والی خلافت انجام دی. کس چیز میں, کون سی چیز میں ڈھلتا ہے آدمی, تو یہ سی بات. انسان میں بے شمار کوالٹیز ہوتے ہیں, صلاحیتیں ہوتی ہیں. یہ جو ہمارے ساتھی بچے ہمارے دین کے دنیا کی لین پہ ایجوکیشن پہ محنت کر کے کچھ بن جاتے ہیں نا, یہ سائنٹسٹ ہو گیا, یہ ڈاکٹر ہو گیا, یہ انجینئر ہو گیا, بہت بڑا انجینئر, بڑا قابل, اور یہ انسان کے اندر ہے اللہ نے, مسلمان میں اسپیشل ہے. اسی لیے ہر فیلڈ میں آپ کو مسلمان ہی آگے ملے گا. آپ کوئی بھی فیلڈ دیکھ لیجئے, آپ کو کوئی نہ کوئی پٹھان صاحب ملیں گے, خان صاحب ملیں گے, یہ خاں وہ خاں, یا پھر بہرحال کوئی دوسرا آدمی ملے گا. ہمارے پاس جو شکاگو کے اندر سی ایس ٹاور ہے وہ بنگلہ دیش کے فضل الرحمان کا کارنامہ ہے, وہ بنگلہ دیش کے ایک انجینئر ہیں, ان کا کارنامہ ہے. وہ غرض یہ ہے کہ ہے اس میں مسلمان, لیکن ایک بات جو سمجھنے کی عرض کر رہا ہوں میں وہ یہ ہے کہ یہ جو صلاحیت آئی ہمارے مسلمان میں یہ کچھ بھی نہیں ہے اس اصل کے مقابلے میں جو اللہ نے جوہر سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے ایک ایک مسلمان میں رکھا ہے. اگر وہ دین کے مطابق تربیت پا جائے, اگر وہ قرآن اور حدیث کی روشنی سے منور ہو جائے, اگر اس کے صفات میں, افعال میں, اخلاق میں, عادتوں میں قرآن اور حدیث کا نور آ جائے, پھر وہ جوہر ہے, پھر وہ کمان ہے جو ساری انسانیت کے اندر رحمت اور سلامتی کو, امن کو, اور ساری انسانیت کے سدھار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہو جاتے ہیں ایک ایک بندے کے لیے, کیونکہ ہر بندے میں سرکار دو عالم کا فیض پایا جاتا ہے.
امتی کے اندر ہر امتی میں سرکار کا فیض پایا جاتا ہے. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو فیضان نبوت کہتے ہیں, جس کو انوار رسالت کہتے ہیں, وہ ہر امتی میں پایا جاتا ہے, اس کے اثرات پائے جاتے ہیں. وہ جوہر ہم استعمال نہیں کر پاتے, ہم تھوڑی سی دنیا کی کوئی خصوصیت مل گئی, پیسے کمانے کی ہم مشین بن گئے, سمجھتے ہیں ہم نے تو بڑا کارنامہ نہیں, کچھ بھی نہیں ہے وہ کارنامہ اس کے مقابلے میں جو جوہر اللہ نے ہمارے قلوب میں رکھا ہے, بشرطے کہ وہ آ جائے, تربیت پا جائے ویسا جیسے اس کو ہونا چاہیے. حق تعالی شانہ نے بڑا فضل فرمایا ہے. اب یہ آپ کہیں گے کہ یہ کیسی بات آپ نے کہی کہ صاحب حضور کا فیض ہر امتی میں ہوتا ہے. میرے دوست یہ ایک عجیب مضمون ہے, تھوڑا سا ایک بات صرف سناتا ہوں, وہ ذہن میں آپ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کا ذہن منتقل ہو جائے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبی کی جو شخصیت ہوتی ہے اس کی امت میں پورے میں نافذ ہوا کرتی ہے. وہ کچھ روحانی سلسلے ہوتے ہیں, یہ اندرونی چیزیں, یہ سیکرٹ ہے, یہ سیکرٹ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں جانے لگے تو آپ کے بیت المقدس سے فراغت کے بعد میں آسمانوں پہ جانے سے پہلے ایک روایت کے مطابق آپ کے اوپر, یعنی یہ واقعہ کب ہوا یہ ایک روایت کے مطابق سنا رہا ہوں, یہ واقعہ ہوا یہ تو پکا ہے حدیث سے, صحیح حدیثوں میں, کہ آپ کی خدمت اقدس میں کیا پیش کیا گیا, اکرام کے طور پر شہد پیش کیا گیا, شراب پیش کی گئی, دودھ پیش کیا گیا. نوش فرما لیجئے, آسمانوں پہ جانا ہے, شراب بھی پیش کی گئی, وہ جنت سے لائی گئی تھی, جنت کی حرام تھوڑا ہی ہے, اور اگر ویسے بھی کچھ بھی سمجھا جائے تو اس وقت تک شراب ویسے بھی حرام نہیں تھی. اکرامن پیش کیا گیا, شراب پیش کی گئی آپ کی خدمت اقدس میں, شہد پیش کیا گیا, دودھ پیش کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اصبت الفطرت, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فطرت کے مطابق عمل انجام دے دیا. پھر اس پر یہ فرمایا کہ اگر آپ بجائے دودھ کے شراب پی لیتے یا شہد پی لیتے تو آپ کی امت دنیا پر پڑ جاتی. یہ کیا بات ہے, کبھی سوچا ہمارے معراج کے قصے کو سننے والوں نے کہ پیئے حضور اور متاثر امت ہو, پیئے حضور اور متاثر امت. آپ نے دودھ پیا اس لیے یہ امت میں فطرت باقی رہے گی, ختم نہیں ہوگی. اگر آپ نے اس کو نوش نہ فرمایا ہوتا تو یہ امت پوری یہاں سے وہاں تک برباد ہو جاتی. عمل نبی انجام دے رہے ہیں اور امت متاثر ہو رہی ہے. آپ آگے تشریف لے گئے, وہ قصہ آپ کو پتہ ہی ہے, ایک نوجوان نے کہا حضور ادھر آئیے, دوسرے نے کہا حضور ادھر آئیے, جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آگے چلیے آگے چلیے. آگے جانے کے بعد پوچھا جبرائیل یہ کون تھے, فرمایا کہ یہ یہودیت تھی اور یہ مسیحیت تھی, عیسائیت تھی. اگر آپ اس نوجوان کی طرف متوجہ ہو جاتے تو آپ کی امت یہودیت پہ پڑ جاتی, اگر آپ ادھر متوجہ ہو جاتے تو آپ کی امت عیسائیت پہ پڑ جاتی. یہ جو بیٹھے ہیں نا مسجد میں, یہ وہی فیضان نبوت ہے, اصل میں یہ وہی فیضان نبوت ہوتا ہے, ورنہ یہاں پہ رہ کے ادھر کہاں بیٹھے رہتے تھے. آگے چلے, ایک بڑھیا تھی, بہت ہی خوبصورت بڑھیا, اور اتنا میک اپ اس نے کیا تھا جس کی کوئی حد نہیں, لیکن تھی بہت بڑھیا. تو دو عجیب چیزیں ہیں, بوڑھی بھی ہو پھر میک اپ بھی کرے, دلہن کی طرح سج جائے. اس نے کہا میری طرف آنا, مجھے کچھ بات کرنا ہے آپ سے. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو چلو آگے چلو. آگے گئے, پوچھو یہ کون تھے, فرمایا یہ دنیا تھی. اور پھر یہ فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے کہ اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے تو آپ کی امت دنیا پہ پڑ جاتی. تو جگہ جگہ آپ کو یہ جملہ بھی مل رہا ہے, یہ اس راز کی نشاندہی کرنے والی چیز ہے جو پائی جاتی ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں, جو آپ کی روحانیت ہے, جو آپ کے اندر انوارات ہیں, وہ امت میں ضرور ہوتے ہیں. کوئی فائدہ اٹھاتا ہے, کوئی نہیں اٹھاتا ہے, کوئی اس کو چمکاتا ہے, کوئی نہیں چمکاتا ہے, کوئی اقتصاب فیض کرتا ہے, کوئی نہیں کرتا, کوئی اپنی استعداد بگاڑ لیتا ہے اور کوئی اپنی استعداد سنوار لیتا ہے. اگر امت کو سنوار دیا جائے پھر میرے دوستو, تو پھر جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پائپ ملتا ہے, وہاں سے جو فیض جاری ہوتا ہے, ایک ایک انسان کو اللہ پاک ہزاروں لاکھوں بندوں کی ہدایت کا سبب بناتے ہیں. اور یہاں تک نوبت جاتی ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, بنی اسرائیل میں جیسے نبی ہوتے تھے ویسے میری امت میں علماء ہوں گے. حضور نے فرمایا ایک ایک اللہ والے سے, ایک ایک اولیاء اللہ میں سے, ایک ایک ولی سے, ایک ایک عالم ربانی سے حق تعالی شانہ نے کیسے کیسے بڑے بڑے کام انجام دیے, کیسے لوگوں کے فائدے کا کام انجام دیا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض کیسا منتقل فرمایا. یہی وہ بات ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ صف میں ایمان والوں کے ساتھ فرمائی ہے, یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ. ایمان والو اللہ کی مدد کرنے والے بنو, جیسے عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا کہ کون مدد کرنے والا ہے. اگر عیسیٰ کے امتی عیسیٰ کے فیض کو لے کر اللہ کے دین کی مدد کرنے والے بن سکتے ہیں تو حضور کا امتی حضور کے فیض کو لے کر اللہ کے دین کی مدد کے لیے کیسے کھڑے ہو سکتا ہے, کیوں کر حوصلہ دکھا سکتا ہے, کیسے فیاضی کر سکتا ہے, کیسے سخاوت کر سکتا ہے, کیسے دریا دلی کر سکتا ہے, کیسے قربانی دے سکتا ہے, کیسے جذبات کو پامال کر سکتا ہے, کیسے اپنے بیوی بچوں کو اللہ کے راستے پہ لگا سکتا ہے. وہ تو حضور کے فیض کی یہ خصوصیت ہے میرے دوستوں کہ لینے والا چاہیے, لینے والا چاہیے. ہم لینے کی استعداد اپنے اندر لائیں گے, پھر دیکھیں وہاں سے جو نور جاری ہوتا ہے, اور یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ نے آپ کو مرکز بنایا اور کرتے اللہ پاک ہی ہیں, فاعل اللہ ہیں, کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ پاک کی ہے. اللہ نے سرکار کو رحمت للعالمین بنایا, رحمت چاہیے تو ادھر اس راستے سے آئے گی. اس لیے ہمیں مجھے اور آپ کو جو کام انجام دینا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے جگہوں پر جیسے مسجدوں کو ہم نے بنانے کی فکر کی اور ابھی فکر کرنے کی ضرورت بھی پڑے گی آپ کو, اور اپنے بچوں کو حافظ بنانے کا بھی رجحان کسی درجے میں ماشاء اللہ سے آ گیا ہے. بچوں کو لوگ حافظ بناتے ہیں, ہمارے شکاگو میں 150 سے 200 حافظ ہیں بچے, پکڑنے کو اگر ان کو پکڑنے جائیں تو کون کون ہے 50 بھی نہیں مل رہے ہیں. جیسے جیسے کالجز میں چلے گئے اور جیسے جیسے یونیورسٹیز میں داخل ہو گئے, ان کا کلچر, ان کا تمدن, ان کی تہذیب, ان کا ذہن سب یہاں سے وہاں تک ایسا بدل گیا کہ ظاہری طور پر بھی نہیں دکھ رہا اور باطنی طور پر بھی بھول گیا. نہ لک آؤٹ اس کا ایسا ہے کہ حافظ نظر آئے, اور نہ اندرونی طور پر یہ قرآن پڑھانے کا کوئی ذوق شوق رہا اس کو تراوی میں, نہ جنا اس کے مطابق عمل کرنے کا کوئی دائیہ اس میں رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ یہ فتنوں سے تاثر کیسے ہو رہا ہے پتا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ اصل جو قرآنی علوم ہیں, جو حدیث کے علوم ہیں, جو قرآنی زندگی ہے, اس زندگی سے صحیح طریقے پر آشنائی نہیں ہوئی, اس کا ماحول نہیں ملا, اس کا انوائرمنٹ نہیں کریٹ کیا گیا, اس کی وجہ سے یہ چیز ہو رہی ہے. اصل یہ ہے کہ آپ علماء تیار کریں, آپ مفتی تیار کریں, آپ دائیوں کو تیار کریں, ایسے انسٹیٹیوٹ قائم کریں, ان کا سپورٹ کریں, اور امت مسلمہ کو ہر وقت اس کی ضرورت پڑے گی اور ہر زمانے میں پڑے گی. آپ یہ مت سوچو کہ سارے مولوی ہو جائیں گے تو کیا بنے گا. آپ سے کون کہہ رہا ہے کہ سارے ہو جائیں گے؟ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کریں, باقی دیکھیں گے جب سب ہو جائیں گے. تو بات اصل وہی ہے جو میں نے پہلے کہی, وہ یہ ہے کہ کسی چیز کا کنٹینیو جب پروڈکشن ہوتا ہے وہ چیز صحیح انداز میں فائدہ مند ہوتی ہے, ورنہ نہیں ہوا کرتی ہے. وہ مسلسل ہونا پڑتا ہے کسی کام کو, تب ہوا کرتا ہے وہ, اور پھر اس میں کوئی ایک آدھ جوہر ایسا نکل آتا ہے, نکھرتا ہے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے سارے انسان, سارے لوگوں کو, سارے مسلمانوں کو فائدے کا سبب ہوا کرتا ہے. وہ تو مسلسل ہونا پڑتا ہے میرے بھائی, قناعت نہیں کر سکتے ہم اس بات پر. بیٹھے نہیں جاتے بھائی, ہمارے پاس 2-4 عالمہ ہیں. ویسے میں پوچھا بھائی تمہارے وینکوور میں کتنے علماء ہیں تو گن کے بتا رہے, فلاں ہیں. اتنے ہی مسلمان رہتے ہیں یہاں پہ جو ان سب کو بس ہو جائے. بڑی ضرورت پڑے گی اس کی. اور ایک بات اور سنا دوں میں آپ کو, وہ یہ ہے 9:30 ہو رہے, وہ بات سنا کے بات ختم کرتا ہوں. وہ بنویت یہ ہے میرے دوستوں کہ ہر دن روزانہ کتنے نئے مسلمان شریعت کے ذمہ دار بنتے ہیں, مطلب یہ کہ کتنے بچے بالغ ہوتے ہیں پوری امت مسلمہ میں روزانہ, اور پھر ان کی تربیت کا انتظار نہیں کرتے اللہ پاک, دوسرے دن پھر اتنے آ جاتے, پھر تیسرے دن اتنے ہی آ جاتے, پھر چوتھے دن اتنے ہی آ جاتے. کیونکہ جو بچہ پیدا ہوا آج وہ ہر روز پیدا ہو رہے ہیں, تو بڑے ہو رہے ہیں بھی تو ہر روز بڑے ہو رہے ہیں, تو جب بالغ ہو رہے ہیں بھی تو ہر روز ہو رہے ہیں نا بھائی. ان کے بالغ ہونے کا, ان کے شریعت کے ذمہ دار ہونے کا, نماز کی فرضیت کا, روزے کی فرضیت کا جو مسئلہ ان پر آ رہا ہے وہ روزانہ آ رہا ہے. اب آپ اندازہ فرمائیے کہ روزانہ 15 لاکھ سے زیادہ بچے پیدا ہوتے ہیں روزانہ سارے انسانوں میں, اور 15 لاکھ سے زیادہ آدمی مرتے ہیں. 15 لاکھ آدمی ایوریج ہے, یہ جو ایوریج نکالنے والے ہوتے ہیں نا ہر چیز کا, فلاں کا اوسط یہ ہے, فلاں کا اوسط یہ ہے, تو مرنے والوں کا اوسط کیا ہے, پیدا ہونے والوں کا اوسط کیا ہے, وہ میں نے ایک میگزین میں پڑھا تھا. روزانہ پیدا ہونے والوں کا اوسط 15 لاکھ ہے, اور روزانہ مرنے والوں کا اوسط بھی 15 لاکھ ہے. یہ ریگولر ہے, زلزلہ آ گیا, کوئی حادثہ ہو گیا, وہ اس میں شامل نہیں ہے. یہ طبی طریقے پر آنے اور طبی طریقے پر جانے والوں کا ہے. اس میں ظاہر ہے کہ مسلمان 1/4 پوری دنیا میں پایا جاتا ہے عام ان لوگوں کے بیان کے اعتبار سے, تو لہذا ان 15 لاکھ میں سے بھی 1/4 آپ نکال لو. 15 لاکھ کا 1/4 روزانہ مسلمان بالغ ہوتا ہے, بچے ہیں اس میں, لڑکے بھی ہیں اس میں, لڑکیاں بھی ہیں اس میں, ان کا کیا انتظام ہے, ان کی تعلیم کا کیا انتظام ہے, ان کی تربیت کا کیا انتظام ہے, ان کے دین کا کیا انتظام ہے. اچھا پھر آپ کے لیے ویٹ نہیں کیا جائے گا کہ آپ ان کا کریں تو اس دوسرے بیچ کو بھیجیں ہم, نہیں, یہ دنیا کے اندر بیچ کو بھیجنے کا بلانے کا سسٹم دوسرا ہے. دوسرے دن پھر اتنے ہو جائیں گے, تیسرے دن پھر اتنے بڑھ جائیں گے. یہ وجہ ہے کہ جہالت ہمیشہ آپ کو غالب نظر آئے گی, جاہل ہمیشہ زیادہ دکھیں گے آپ کو, کیونکہ بگڑا ہوا انسان زیادہ ملے گا آپ کو, کیونکہ بگڑنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا, کچھ نہیں کرنا ہی بگڑنے کا ذریعہ ہے. چمن کو آپ نہ بنائیں, خود ہی چمن اجڑ جاتا ہے, اجاڑنے کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے کیا چمن کو, نہیں. اگر چمن کو آپ چمن بنا کے رہنا چاہتے ہیں, باغ کو باغ بنا کے رکھنا چاہتے ہیں, تو کنٹینیو محنت کرنا پڑتا ہے, نہیں تو ٹھیک ہے, وہ تو ویسے ہی اجڑ جاتا ہے. تو یہ وجہ ہے کہ اس وقت چاہے ہمارا ملک ہو, پڑوس کا ملک ہو, اپنے انڈیا پاکستان ہو, ہمارے اپنے رشتے دار جہاں رہتے ہیں وہ ہو, پوری دنیا انسانیت میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں سب جگہ, سب کے ہم اجتماعی طور پر ذمہ دار ہیں. اس لیے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ علم کے صحیح ہونے کی جو بنیادیں ہیں جگہ جگہ ان کو قائم کیا جائے, عمل کے صحیح ہونے کی جو بنیادیں ہیں جگہ جگہ ان کو قائم کیا جائے, ایمان کے صحیح ہونے کی جو بنیادیں ہیں سب کو اس میں انوالو کیا جائے, حصہ لینے کی تعلیم و تلقین کی جائے, ترغیب دی جائے, اپنے نوجوانوں کو اس میں لگایا جائے. جو بچے ہمارے دنیاوی ایجوکیشن میں ہیں میرے دوستو, تو ایمان کے ماحول سے, دین کے ماحول سے دور ہیں. آدمی ایک ایسی چیز ہے کہ اس پر غفلت طاری ہوتی ہے, بھول طاری ہوتی ہے, تو بھول کے وقت میں ایمان آدمی کو لپٹا ہوا ہو, بھول کے وقت میں اگر آدمی کو ایمان لپیٹا ہوا ہے وہ آدمی کا ایمان بچ جاتا ہے. یہ جو ہماری نئی نسل نہیں بچ پا رہی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب غفلت کا وقت ان پر آتا ہے تو کوئی انوائرمنٹ نہیں ہے اطراف سے ان کو سیو کرنے کے واسطے. اسی لیے ان کی حفاظت کا بہترین سامان یہ ہے کہ ان کو فرصت کے اوقات میں اللہ کے راستے میں بھیجنے کی ترغیب دو, ان کو بھیجا کرو اللہ کے راستے میں, یہ انتہائی ضروری ہے. اور علماء کی صحبت میں بھیجا کرو, اولیاء اللہ کی صحبت میں بھیجا کرو, کہیں خانقاہی نظام ہو تو ان بزرگ کے پاس میں اس کو بھیجا کرو, اور خود کا اپنا رابطہ رکھو اس کے ساتھ میں, کیونکہ ہمارے اندر بھی بے شمار کمیاں ہیں, ان کمیوں کو دور کرنے کے لیے فکر تو ہم کو کرنی پڑے گی مرنے سے پہلے پہلے تھے. اس لیے بس اس بات پر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں میں نے دیکھا اپنے امریکہ میں بھی جگہ جگہ سفر ہوتا ہے, یہاں پر بھی ایسے خاص ادارے ہمارے ابھی وجود میں نہیں آ رہے ہیں, ایسے انسٹیٹیوٹ نہیں بن رہے ہیں کہ جہاں دور حدیث تک کی تعلیم ہوتی ہو, علماء تیار, حافظ تو بن رہے ہیں جگہ جگہ, عالم بننے والا کہیں نہیں ہے, مفتی بننے کے کورسز کہیں پہ بھی نہیں ہو رہے, بڑے بڑے دعات نہیں پیدا ہو رہے, بڑے مبلغین نہیں پیدا ہو رہے, اور بڑے کوئی اصلاح یافتہ لوگ کسی بزرگ سے تربیت پا کر جو ہے اصلاح یافتہ ہو گئے ہیں, اب دعوت و ارشاد کا کام کر سکتے ہیں, ایسے لوگوں کی جگہیں بالکل خالی پڑی ہوئی ہیں, اور امت کو بھی اس کی فکر نہیں ہے, وہ سمجھے کہ اپنا کام چل رہا ہے بس بجا دو. نہیں, ہمارا کام نہیں چل رہا, ہمارا کام رکا ہوا ہے, بہت ڈیمیج ہے, بہت خراب ہو رہا ہے, اس کی فکر فرمائیں. کیوں؟ یہ فتنوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا, فمن انکرها نکتت نکتۃ بیضاء, ومن اعرفها نکتت نکتۃ سوداء, حتی تكون القلوب کالقلبین اما سوادا خالصا واما بیاضا خالصا, او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ترجمہ میں نے کر دیا اس حدیث شریف کا. حق تعالی شانہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.